الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ان الله مع الصابرين صدق اللہ علیہ وسلم صدق رسول النبی الکریم. اللہ تعالی انسانوں میں کچھ صفات دیکھنا چاہتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث شریف میں پایا جاتا ہے, اور یہ صفات در حقیقت نہ صرف اس انسان کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ پورے معاشرے کی امن کی ضمانت, اس لیے کہ وہ ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, ہماری گندگیوں سے بھی واقف ہیں, ہماری ناکارگیوں سے بھی واقف ہیں, اور انہوں نے وہ احکامات ہمیں دیے کہ جس پر چل کر کے, جس پر عمل کر کے اس انسان کی اپنی بھی حفاظت ہے اور پورے معاشرے کی حفاظت ہے. یہ خود بھی امن سے اور سکون سے رہ سکتا ہے اور پورا معاشرہ بھی پورا امن رہ سکتا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ویسے ایک یہ بات بزرگوں سے سنی کہ صبح ہوتی ہے تو جسم جتنے سارے اعضا زبان کے آگے ہاتھ جو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہہ رہے بھائی دیکھ تو صحیح رہنا, تو اگر صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے, اور تو نے اگر گڑبڑ کی تو چلی جائے گی 32 دانتوں کے بیچ میں, تو یہ تو کچھ ہونے کا نہیں, ہماری تو کٹائی ہو جائے گی, ساری پٹائی جو لگے گی وہ ہمیں لگے گی, تو بچ جائے گی, دانتوں کے اندر گھس جائے گی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہمیں ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے وہ تمام ہمارے فائدے کے لیے دیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے, کرم ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مستحب نہیں, سنت نہیں, واجب نہیں, فرض کر دیا. جیسے مثلا غیبت کرنے کو منع فرمایا, تو غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام. بدگمانی کو منع فرمایا, بدگمانی کیا ہے؟ حرام. تکبر کو منع فرمایا, تکبر کرنا کیا ہے؟ حرام. تو وہ چیزیں حرام کے درجے میں کر دی گئی ہیں, یہ کیا ہے ہمارے اوپر؟ احسان ہے. کہ اس کو یہ نہ سمجھو کہ بھائی کر لیا تو ٹھیک, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. جیسے مستحب ہے, بھائی بات سمجھ آ رہی ہے, مستحب ہے تو مستحبات کا کیا حکم ہے؟ مستحبات حب سے نکلیں, محبت سے نکلیں, کرو گے تو ثواب ہے, اجر ہے, قرب ہے, لیکن اگر نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو احکامات ہیں صفات کے اعتبار سے, اس کو اس کی اشد ہونے کو بیان فرمایا, شدید ہونے کو بیان فرمایا, اور اس کو حرام کے درجے میں کر دیا گیا, یہ حرام ہے. اور اس میں حکمت یہی ہے کہ یہ امن عالم کی ضمانت ہے. یہ صفات جتنی جتنی ان صفات کے اندر کمی ہوگی بد امنی ہوگی, اس آدمی کے ذات میں بھی اور معاشرے میں بھی. مثلا دیکھیے, ایک صحابی نوجوان آزاد سن کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے, کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء سے. یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت عطا فرما دیجیے. اور حضرت سن کا بھی انداز تربیت کیا بات, سبحان اللہ, امت پر شفقت, تو کیسے پیارے انداز میں سمجھایا. حضرت نے فرمایا, قریب بلایا, بٹھایا, اس کے بعد فرمایا, یہ بتا کہ تجھے یہ پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو یہ کہا, نہیں, مجھے نہیں پسند ہے رسول اللہ. پھر فرمایا, یہ بتا کہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اسے کہا, نہیں یا رسول اللہ, میں کبھی نہیں چاہتا یہ. کیا تجھے یہ پسند ہے کہ کوئی تیری خالہ کے ساتھ یہ برا فیل کرے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہرگز نہیں چاہتا. سارے رشتے دار آنے سے میں گنوا دیے ایک ایک کر کے, خالہ کے بعد پھوپھی, فلاں فلاں فلاں. جب وہ اقرار کر چکا کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں, پھر فرمایا کہ تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی, تو وہ بھی تمام مرد ان کے نہیں چاہیں گے کہ ہماری اس کے ساتھ یہ فیل کیا جائے. ٹھیک ہے نا, کیا جائے. بس اس کے بعد پھر اس کے سینے پہ کھات مارا اور دعا فرمائی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی مجھے اس فیل بد کا وسوسہ بھی نہیں آیا. تو یہاں پہ دیکھیے, جو بدنظری کی تعلیم, بدنظری سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت کی جائے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے جل جلالہ, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اور خواتین کے لیے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا. اور ہمارے حضرت والا ہیں حضرت شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, پوری زندگی اس کے اوپر بیان فرماتے رہے, اس کے مضر ہونے کو بیان فرماتے رہے. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ بات یہی تھی کہ جو چیز آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر رہا ہے. جو نظر بازی کر رہا ہے کہیں پر, تو وہ کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی کچھ ہے, کسی کچھ ہے. تو تم یہ چاہتے ہو کہ کیا تمہارے ساتھ بھی یہ ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہو, کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے, بہن کے ساتھ ایسا کرے, فلاں کے ساتھ ایسا کرے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, تو پھر کرو جا کے. اور ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا. تو کلیہ دے دیا, ایک فارمولہ دے دیا کہ تم یہ سوچ کے بچو. اب ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے تو ہر ایک کی ماں بہن بہو بیٹی محفوظ ہو جائے گی امت میں. تو بتلائیے, یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں کہ نظروں کی حفاظت کرو, نامحرم عورتوں سے, امرت لڑکوں سے. ہمارے عالم کی ضمانت ہے. فساد جو ہوتا ہے وہ تین چیزیں فساد کی ہیں, زن زر زمین, زن زر زمین, عورت, مال اور زمین. دیکھیں دنیا میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, آپ اس کی بنیاد میں چلے جائیں تو یہ تین چیزیں ملیں گی آپ کو. جی, جس پہ قتل ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, اور قبیلے کے قبیلے, خاندان کے خاندان, اور ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں, آج سے نہیں پتہ نہیں کب سے. تو اللہ تعالی نے تو اس سے بچاؤ کا راستہ میں شروع میں دیا ہوا ہے. مال کی مذمت بیان فرمائی, مال جمع کرنے کی, عورت کا حکم تو ابھی بتا ہی دیا میں نے, اور زمین کے متعلق بھی احکامات آئے ہیں. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی افسوس کی بات ہے میاں, اللہ یہ صفات جنہیں حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جن پر جنہیں عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جن کا درجہ میں نے بتلایا کہ اس کے مضر ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو اہتمام سے بچنے کے لیے اسے کیا فرما دیا گیا، احکام کس درجے میں ہیں؟ حرام. اور اگر غور کیا جائے ان تمام رذائل کا جو میں نے ابھی چند ایک ذکر کیے ہیں، اس جیسے اور بھی، حب جاہ ہے، حب مال ہے، بے صبری ہے، توکل میں کمی ہے اور دیگر چیزیں، تو اس کا جو بنیادی جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے وہ ہے صبر میں کمی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا. ایک تو آیت شریفہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو اگر اس پہ آپ غور کریں گے، ہم غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ سب میں صبر شامل ہے. سب پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. جس کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تامل اور تحمل، کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے کیا کرو؟ تامل اور تحمل، پھر کرو. تامل مانے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ ایک گھڑی، سوچ لو، بے دھڑک مت بولو، تاؤ تحمل، تحمل سے کام لو، اب فیصلہ کرو کہ مجھے کیا بولنا چاہیے، یہ غیبت ہے کہ نہیں ہے، یہ بدگمانی ہے کہ نہیں ہے، یہ تجسس ہے کہ نہیں ہے، اور یہ حقیقت کے خلاف بات میں نے سنی اور آگے بڑھا دی، یہ ہے کہ نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں میں کیا چیز ضرورت پڑے گی؟ تعامل اور تحمل کی. اور تعامل اور تحمل ہی صبر ہے. دیکھو نا، ہم کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں دیکھیں کہیں پر بھی، دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، تیسرا آ گیا. اب دو آدمی کسی کی برائی کر رہے ہیں، تیسرا بھی آیا، او اس نے بھی ایک جملہ جڑ دیا. اب محفل گرم ہو گئی، اب محفل اور گرم ہو گئی، اب اور زور و شور سے غیبت شروع ہو گئی اس چوتھے کی. اب یہ شخص اگر یہاں پر آ کر دو آدمی کی گفتگو سن کر کے تعامل اور تحمل سے کام لیتا اور ان کو سمجھاتا، بھائی دیکھو یہ تو غیبت ہے، بھائی آپ بلا وجہ برائی کر رہے ہیں کسی کی. اچھا، اور اکثر غیبتیں جو ہوتی ہیں وہ بدگمانی سے ہوتی ہیں. آپ نے یہ گمان کیا، غلط گمان کیا، بدگمانی پر پکڑ ہے اور نیک گمان پر اجر ہے. نیک گمان میں کچھ جاتا نہیں ہے کسی آدمی کے متعلق کہ نہیں بہت اچھا آدمی ہے، تو اس پہ کیا ہے؟ اجر ہے. اور کسی آدمی کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تو قیامت کے دن یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آدمی کے اندر یہ برائی تھی. اب ہم سوچ لیں کہ ہم کسی کے متعلق جب کوئی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم قیامت میں کیا اس کو ثابت کر سکیں گے؟ اس کو سوچنا چاہیے. بس اگر یہ استحضار پیدا ہو گیا تو یہی تعامل، رک جانا، رکے گا بچ جائے گا. گاڑی رکتی ہے تو بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے؟ تو خلاصہ ان تمام چیزوں کا کیا ملے گا؟ صبر ملے گا. کہ صبر پیدا کیا جائے، صبر پیدا کیا جائے. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے، زنا سے شدید ہے. اس لیے، کس لیے؟ اس کی تشریح جو علماء کرام نے فرمائی، اس لیے کہ زنا کر کے آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، زنا کو خراب فعل سمجھتا ہے، تو اس سے توبہ کرتا ہے، اپنے دل میں نادم ہوتا ہے. اور غیبت کر کے تو توبہ نہیں کرتا، اس کو فعل بد نہیں سمجھتا، غلط نہیں سمجھتا. تو کوئی بھی برائی اگر چھوٹی بھی ہے اور اس کو برائی نہ سمجھا جائے تو وہ بڑی برائی ہے نا بھائی. جس کو یہ آدمی چھوٹا سمجھ رہا ہے اور اس کو توبہ نہیں کر رہا تو یہی شریعت میں بڑی برائی ہے. تو اس فعل بد کو تو یہ غلط سمجھتا ہے، اس کو کرنے سے پہلے بھی اس کو ندامت ہوتی ہے، بعد میں اور ہوتی ہے، اور اس سے نہیں ہوتی. حالانکہ فرمایا کہ یہ غیبت جو ہے یہ کیا ہے، یہ تمہارے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ ایسا ہے کہ کوئی مرا ہوا آدمی ہے اس کا گوشت کوئی بتاؤ کوئی کھا سکتا ہے کاٹ کر کے؟ فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنا فعل قبیح ہے یہ. اور اس کی باقاعدہ حدیث شریف میں واقعے سے تشریح ہوتی ہے کہ دو خواتین نے روزہ رکھا اور انہیں بہت جو ہے روزہ لگنے لگ گیا. شروع دن میں ہی آزاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا حال پیش کیا کہ یہ تو بالکل مرنے کے قریب ہو رہی ہیں، جاں بلب ہو رہی ہیں، کمزوری اس سے نقاب سے. تو فرمایا ان کو قے کراؤ، بدلی کراؤ. جب قے کی تو اس میں گوشت کے وہ نکلے ٹکڑے. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں. فرمایا تم لوگ کیا کر رہی تھی؟ کہا ہم ادھر ادھر کے ذکر کر رہے تھے، ادھر قصے سے. کہا یقیناً غیبت کر رہی تھی، برائی کر رہی تھی لوگوں کی. تو اقرار کیا جی ہم کر رہے تھے فلاں فلاں فلاں. کہا یہ اسی کا اثر ہے نا. آزاد وسلم کا دور جو تھا مشاہداتی دور تھا. آزاد وسلم کے زمانے میں حضور کی نبوت کی برکت سے مشاہدہ ہوا کرتا تھا، ہے نا. تو یہ مشاہدہ کرایا آزاد وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ کرام کو کہ یہ ایسا ہے گوشت کھانا. اور اکثر جو غیبت ہوتی ہے وہ بدگمانی سے ہوتی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص میں کوئی بات ہے، ہم اس کو اگر بیان کر رہے ہیں کسی میں وہ بات ہے، تو فرمایا جبھی تو غیبت ہے. اگر اس میں نہیں ہے اور پھر بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے. بعض آج گفتگو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یہ کیا، میں تو اس کے منہ پہ ہی کہہ سکتا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا، میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں. تو اس کے منہ پہ کہو نا بھائی، یہاں کیوں کہہ رہے ہو؟ اور جھوٹے ہیں، اس کے منہ پہ آئے بھائی شاید شروع کر دیں گے، پیچھے جو ہے وہ ڈینگے ہانک رہے ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے نا تخت جا رہا تھا اڑتا ہوا، جس پہ 600,000 کرسیاں لگا کرتی تھیں، تو وہ تخت میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. تو نیچے جو ہے ایک چونٹی اور اس کی بیگم چونٹنی، وہ دونوں آپس میں کھڑے رہتے. تو چونٹنی نے اس اپنے چونٹے سے کہا، مرد سے کہا کہ دیکھو یہ ہے بادشاہت اور یہ مرد ہیں، یہ تم کیا چیز ہو نیچے پڑے رہتے ہو لوگ زمین پہ؟ کیا کہتا ہے وہ جو چونٹا ہے؟ کہتا ہے یہ سلیمان علیہ السلام کیا بیچتے ہیں میرے سامنے. اس طرح سے کوئی لفظ. یہ واقعہ مجھے میرے شیخ ابو الحسن شہید رحمتہ اللہ علیہ نے درس میں سنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو ہے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی، ہوا نے پہنچا دی اوپر تک، طلب کر لیا چونٹے کو، دونوں کو طلب کر لیا اپنے تخت پہ. ہاں میاں کیا بات ہو رہی تھی؟ اب تو چونٹے صاحب کی چھٹی گم. نہیں حضرت کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی بس. نہیں وہ دوہراؤ، کیا بات ہو رہی تھی؟ اب دوہرائے بنا چارہ نہیں. تو کہا کہ حضرت آپ تو جانتے ہیں نا، یہ بیوی ہے نا، بیوی کے سامنے تو ذرا ڈینگے وینگے مار سکتے ہیں. تو معافی ملی پھر. تو خیر دوسروں کے سامنے ڈینگے مارتے ہیں ہم لوگ، جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے بھی کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہم لوگ سمجھ لیں کہ آج ہمارے قلوب میں جو بگاڑ ہے, نمازی ہو کر, حاجی ہو کر اور بہت کچھ دینی اس میں ہو کر کے بھی, عام لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے, ہم لوگ دھڑلے سے قیمتیں کرتے ہیں, روکتے نہیں, اگلے کو روکتے بھی نہیں, سنتے ہیں شوق سے اور پھر اپنے طرف سے ایک دو جملے اور بڑھا دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ ان بیچاری خواتین کی تو بات ہی کیا جو بیٹھتے ہی اسی مشغلے کے لیے ہیں, اور ان مردوں کی بات ہی کیا جو دفاتر میں جا کے ان کا مشغلہ ہی یہی ہے, کام چوری بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے اوقات کو گزارتے ہیں کہ دن گزارنا ہے یہاں پر آ کر. اللہ معاف فرمائے, کام تو کرنا نہیں ہے دفاتر میں, سرکاری محکموں میں جو حال ہے وہ ہمارے سامنے, پرائیویٹ محکموں کا بھی یہی حال ہے. الا ماشاءاللہ, جسے اللہ توفیق دے, نہیں تو وہ جاتے ہی ہیں بھائی, اب تو ٹائم تو گزارنا ہے نا شام تک, کرنا کیا ہے ہمیں, تو اب یہ گفتگو, اس پہ بحث, فلاں شخصیت پر بحث, اپنے اعلی افسران پہ بحث, اپنے چھوٹوں پر بحث, اور اس طرح سے وہ تو کہاں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. پورا دن سمجھیے کہ اسی فعل بد میں اور قلب کی سیاہی, اس کا تو پوچھنا ہی کیا. تو خیر سے نمازی بھی ہیں, خیر سے حاجی بھی ہیں, خیر سے زکاتی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ, اور چھپی نہیں رہتی غلطی, یہ جو حرکتیں چھپی نہیں رہتی, اگلے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں میرے لیے یہ بات کر رہے تھے, فلاں عورتیں یہ بات کر رہی تھیں, عورتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے, مردوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اب خود سوچیں کہ اس شخص پر پھر کیا اثر پڑے گا, فساد آئے گا نہیں آئے گا, محبت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگلے کو جو معلوم ہوگا کہ یہ ہماری برائی میں ہے بھائی, ہم تو اس کو ایسا سمجھتے تھے اور یہی ایسا ہے, تو کیا ہوگا. یہی تو وجہ ہے جو آج توڑ ہے, آج جو دینی جماعتوں میں توڑ ہے, دین کا کام کرنے والوں میں توڑ ہے. اور توڑ تو میں بہت ہلکا لفظ سمجھے استعمال کر رہا ہوں, نہ معلوم کیا کیا صورتحال ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان صفات پر محنت نہیں ہے, ان صفات کی وہ اہمیت جو ہونی چاہیے وہ نہیں بھی جا رہی. بدگمانی سے, تجسس سے کتنا منع کیا گیا ہے کہ بھائی بلا وجہ تجسس مت کرو. ولا تجسسو, اللہ فرما رہے ہیں, کون فرما رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ. ولا تجسسو, تجسس مت کرو کسی کے حالات میں. ہم تجسس میں لگے ہوئے, اس کی آمدنی کتنی ہے, کتنی اچھی ہے, کتنی خراب ہے, کتنی اوپر کی ہے, کتنی نیچے کی ہے, اس کے گھر میں کیا پک رہا ہے, اس کے یہاں یہ چیز کیسے آ گئی, اس نے فریج کیسے خرید لیا, اس نے گاڑی کیسے خرید لی, اس نے فلاں چیز, بس اس کی تجسس میں لگے ہوئے. اچھا, لگتا ہے ان کو کوئی ڈیوٹی دے دی ہے کہیں سے کسی نے, کہ آپ کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ آپ فلاں فلاں کی تجسس کرتے رہیں, ان کے حالات کی کھود کرید کرتے رہیں, اور کیا اس کا نتیجہ, اپنے دل کو تڑپانا, اپنے آپ کو خراب کرنا, حسد میں مبتلا ہونا, جلن, جیلسی, جیلسی کہتے ہیں نا بھائی انگریزی دانوں, اس میں مبتلا ہونا. ایک افسر کو ترقی ہو گئی دفتر میں, اب اس کے اس نے کیسے لے لی ترقی, ہے کس کی سوچ لڑائی, اب اس کس کی سوچ لڑائی ہے اس نے, اب وہ اس کی فکر میں کر رہے ہیں, اب اس کی جو ہے اللہ معاف فرمائے غیبتیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں وہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو وہیں جڑ کاٹ دی کہ تجسس نہ کرو. کوئی کیا کھا رہا ہے, کوئی کیا کما رہا ہے, کوئی کیا پی رہا ہے, کوئی کیا پہن رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی, اپنی قبر کی فکر کرو, اپنے اوقات کی فکر کرو, آخرت کی فکر کرو, تمہارا کیا بنے گا, کیوں تجسس کرتے ہو کسی کے معاملات میں, تمہیں کیا شریعت کا حکم ملا ہی, اچھا معلوم بھی ہو گیا مثلا, اب کیا کرو گے, اب حسد کریں گے, حسد کہ ہاں بھائی یہ تو اتنا کمانے لگ گیا ہے, اس کی تنخواہ اتنی ہو گئی, یا اس کی فلاں آمدنی اتنی ہو گئی, اب اپنے شوہر سے لڑائی, یا شوہر ہے تو وہ اس سے لڑائی کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے اور مجھے نہیں ملا, دیکھو فلاں کو مل گیا. اب اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی, دیکھیے کتنے بڑے بڑے قباتیں آ رہی ہیں, اب اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی ہو رہی ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہی رونا ہے کہ صاحب فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، ہم یہ نہیں ہم یہ نہیں ہم نہیں، حالانکہ پتہ نہیں ان کے پاس کتنا کچھ ہے. اور یہی سب سے بڑا نقصان بھی ہے اس کا، حسد کا اور تجسس کا، کہ اپنی نعمتیں کم معلوم ہوتی. مراقبہ تو یہ چاہیے تھا، یا اللہ آپ نے مجھے کتنا دیا ہے، آپ نے میرے اعضا صحیح سلامت بنائے، آپ نے مجھے یہ دیا، آپ نے مجھے یہ دیا، آپ نے مجھے یہ دیا. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. بھائی اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، تو شکر گزار ہم بن جائیں گے، شکر کا جذبہ آئے گا. اور دین کے معاملے میں جو اوپر کو دیکھیں گے تو محنت کا جذبہ آئے گا، محنت کا جذبہ آئے گا. امام اعظم وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان ابن ثابت محلے میں جا رہے تھے، بچے بات کر رہے ہیں آپ اس میں، یہ جو بزرگ ہیں نا یہ 1000 نفل رات میں پڑھتے ہیں روزانہ، جی 1000 نفل پڑھتے ہیں روزانہ یہ بزرگ، اور حضرت پڑھا کرتے تھے 500 رکعت. اس دن سے طے کر لیا کہ آج سے مجھے 1000 نفل پڑھنا ہے. جب میرے متعلق مخلوق یہ کہہ رہی ہے اور مخلوق کی زبان کو فرمایا نقارہ خداوندی سمجھو، تو یعنی اللہ بھی یہی چاہ رہے کہ میں 1000 نفل روزانہ پڑھوں. اس دن سے 1000 نفل روزانہ شروع کر دی. تو جب دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھے گا تو شوق پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، اپنی طاعت و عبادات، اپنی چیزیں اس کو ہیچ معلوم ہوگی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں بھائی، یہاں تو ایک سے ایک پڑے ہوئے، ایک سے ایک موجود ہیں، ایک سے ایک چلے گئے اور ایک سے ایک موجود بھی ہیں. آج الٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نفس نے ہمیں ایسی پٹھی پڑھائی ہے کہ ہم نے اکتفا ہمیں مطمئن کر دیا کہ تم بہت کچھ کر رہے ہو، بہت کچھ کر رہے ہو. اور جو وہ طبقہ جو دور ہے، آزاد ہے، جس نے شریعت کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا، جس کو جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، آزاد نہیں ہے وہ، غلام ہے. کس کے غلام ہے؟ یہود و نصارہ کے غلام ہے. کس کے غلام ہے؟ شیطان کے غلام ہے. آزاد نہیں ہے. سچا آزاد وہ ہے کہ جس نے شریعت کا طوق ڈال لیا، جو اللہ کی غلامی میں آ گیا، تو یہ مخلوق سے آزاد ہو گیا. آزادی تو یہ نا کہ مخلوق سے تم آزاد ہو نا، مولا سے تو آزاد ہو نہیں سکتے ہو، مولا کی زمین اور آسمان کے بیچ سے تو نکل نہیں سکتے ہو، اس کی قید سے کبھی نکل سکتے ہو؟ چاہے کچھ بھی کر لو اسی کے درمیان رہو گے، تو اس قید میں تو آنا 100 غلامی پہ سے افضل ہے، 100 غلامی سے افضل ہے اس غلامی میں آنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنا، اپنے خالق و مالک کی اس غلامی میں آنا، ہے نا. تو آزاد وہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کو دیکھ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت کر رہے ہیں، ہم کرنا سکھاتا ہے کہ تم بہت کر رہے ہو. تو تعلیم دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. تمہارے پاس 120 گز کا مکان ہے، کتنی مخلوق ہے جس کے پاس 36 گز کا بھی مکان نہیں. ہندوستان کا شہر بمبئی ہے، جس کے متعلق سنا ہے کہ کتنی نسلیں فٹ پاتھ پہ پیدا ہوئی، فٹ پاتھ پہ مر گئی نسلیں، اس کے باپ اس کے دادا وہی جھگی بنی ہوئی ہے فٹ پاتھ پہ، وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں کماتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، اور اس میں مر جاتے ہیں، مکان نصیب نہیں ہے. اور ایسے نہ معلوم کتنے ہیں ہر شہر میں آپ کو، اور ہر جگہ مل جائیں گے. تو ان کے پاس یہ بھی نہیں. ہمیں اللہ میاں 3 وقت کھلا رہے ہیں، کتنے ہیں جو بےچارے 1 وقت کو رو رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ یہ سامان ہے، کسی کے یہاں یہ بھی نہیں. تو یہ جذبہ اگر آ جائے، رخ ذہن کا رخ یہ ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ شکر ہی شکر ہو جائے گا. لائن شکر تم لازیدنکم ولائن کفر تم ان عذابی لشدید. تو دیکھیے اللہ تعالی نے ہمارے سکون کے لیے یہ ساری چیزیں دی ہیں. اس لیے کیا اب یہ حسد کرے گا؟ اب بدگمانی ہوئی، تجسس ہوا، اب کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا. اب حسد جو ہوا، اب وہ جب ملاقات ہوگی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، اس کے دل میں اگلے کی محبت نہیں ہوگی. اب یہ جو ملے گا بے دلی سے ملے گا، یار وہ تو جلے گا اس سے دیکھ کر کے. اور جب اس کو دیکھ کر کے اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی، حسد جلن ہوگا، تو اس کا اثر لا محالہ اس کے اوپر پڑے گا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دو لوگ ملتے ہیں تو ان کی محبت کا اثر ایک دوسرے پڑتا ہے. جی تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو مجھ سے بیر ہے. اب کیا ہوا؟ توڑ ہوا. اس توڑ کی روک شریعت نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے شروع میں لگا دی تھی کہ ولا تجسس ہو، اور جو ہے غیبت سے روک دیا تھا، اور تجسس سے روک دیا تھا، بدگمانی سے روک دیا تھا. جب ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوا تو حسد ہوا، حسد ہوا پھر دشمنی ہوئی، اب اس کا بھی سکون برباد، اس کا بھی سکون برباد. اب یہ اسی چکر میں لگ گیا ایک دوسرے کی کاٹ میں. اب وہ صاحب جو ہیں وہ بھی جا کے کہیں ذکر کریں گے کہ دیکھو فلاں آدمی جو ہے مجھ سے ملا اور اس طرح ملا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، برائی آ گئی، اور یہ تو کر ہی رہا ہے اس کے ساتھ حسد. تو معاشرے میں کیا آ گیا بھائی؟ فساد آ گیا. یہ فساد جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ یہی چیزیں ہیں، اور ان فساد کو دور کرنے کا راستہ یہی ہے کہ یہ ساری صفات پیدا کی جائیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ عمل کر لیا کر لیا، نہ کیا نہ کیا، کوئی بات نہیں. جی نہیں، اسی میں ہماری بھی فلاح، سکون، اطمینان موجود ہے. اور ہمارے بعد ہم جن سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، معاشرہ، فرد سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. جب فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ اور کسی کا نام ہے بھائی؟ کسی کا نام تزکیہ ہے. یہ ساری جو اندرونی برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کا نام تزکیہ ہے. وزارو ظاہر الاسم والباطن، چھوڑو تو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی. تو یہ سارے باطنی تو گناہ ہیں، یہ حسد، یہ کبر، یہ جو ہے بدگمانی، تجسس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے باطنی گناہ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان باطنی گناہوں کو چھوڑو، اور فرمایا یہی تزکیہ ہے جس کی محنت صوفیہ کرتے رہے. تو آج اس تزکیے کی محنت کو چھوڑا، ان صفات کو لانے کی محنت کو چھوڑا تو فساد آ گیا. عبادت کے ہوتے ہوئے فرائض زندہ ہے نا بھائی، الحمدللہ حج زندہ ہے نا. آج جتنی بڑی تعداد میں حج کر رہی ہے، پہلے کسی زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں حج کرتی تھی؟ آج جتنی بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پہلے کسی زمانے میں اتنے لوگ روزہ رکھتے تھے؟ نہیں. آج جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اور پہلے زمانے میں چلے جائیں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نمازی شاید نہ ہوں. تعداد کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کتنے میں سے کتنے کی بات نہیں کر رہا، کتنے میں سے اتنے، تعداد کے اعتبار سے. لیکن معاشرے میں فساد بڑھ رہا ہے روز بروز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے اجزاء ترکیبی دیے ہیں امن کے، عافیت کے، اطمینان اور چین کے، اور محبت کے، ان اجزاء ترکیبی کو تو ایک طرف ڈال دیا گیا، اور جو ان پہ بات کرتے ہیں ان کی بات کو کہتے ہیں یہ بیکار ہے بھائی، یہ چھوڑو، یہ تو خود ہی آ جائے گا، خود بخود کوئی چیز آ جاتی ہے. جب تک اس کا ذکر نہیں ہو، جب تک اس کی مذمت نہیں کی جائے، اس کی قباحتیں بیان نہیں کی جائیں، جب تک یہ نفس کیسے چھوڑے گا اس کو؟ آزاد سے سمجھو، اتنی تفصیل سے صحابی کو سمجھایا. کیوں سمجھایا؟ جو زنا کا واقعہ بھی میں نے عرض کیا، اتنی تفصیل سمجھایا نا آزاد نے، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، فلاں، کتنی تفصیل سمجھایا. تو سمجھ میں آئی بات. تو اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے، ان چیزوں کی اہمیت ہمارے دل میں جاگوزی فرمائیں اور انہیں چھوڑنے کی توفیق دیں ہمیں. برسوں ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں, برسوں ہم اپنے مقبول اللہ کے مقبول صالحین کی خدمت میں جا رہے ہیں, اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہم ان صفات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کسی اور کے لیے بیان ہوتی ہیں, ہمارے لیے نہیں ہوتی. جب موقع آتا ہے تو عقیبت بھی کرتے ہیں, جب موقع آتا ہے تو بدگمانی بھی کرتے ہیں, جب موقع آتا ہے تو حسد بھی کرتے ہیں, اور جب موقع آتا ہے تو تجسس بھی کرتے ہیں. تو سارے کبائر ہمارے اندر جمع ہیں. الرحمن الحفیظ, اللہ کی پناہ, کیا ہوگا ہمارا؟ کب نکلیں گے یہ رسائل بھائی؟ فکر کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بس یہ ساری ہماری گفتگو کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کو لانا ہے, ان پر محنت کرنی ہے, اور یہ محنت سے ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی کسی کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کرو, کسی کو اپنا بڑا بناؤ, اور صرف رسمی اسمی نہیں بناؤ, رسمی اسمی, رسم دیکھ کر کے یا نام کے لیے, نام کے لیے میں فلاں شیخ الحدیث سے میرا تعلق ہے. بے شک شیخ الحدیث صاحب کا مقام بہت اونچا ہوگا اور ہوتا ہے, لیکن ہم ان سے نفع اٹھا بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم ان تک پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم ان سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھنا تو یہ ہے. ایک اپنے وقت قطب الاقطاب ہیں, ان کے بیعت ہو گئے, اب ان تک پہنچ ہی نہیں ہے ان کی. ان کا ماشاءاللہ اتنا مثلا حلقہ وسیع ہے, اور وہ عمر کے اس حصے میں ہے مثلا, تو یہ شخص جو ہے یہ اپنا اصلاحی تعلق جسے قدم قدم پر پوچھنے کی ضرورت ہے. اس لیے شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح بیان فرما دیا کہ کوئی اپنے وقت کا قطب الاقطاب ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کو ان سے نفع ہو. یہ تو یہ دیکھے کہ اسے کہاں سے زیادہ آسانی سے یہ پوچھ سکتا ہے اپنے مسائل, اپنے رضائے نفس کو دور کر سکتا ہے, کہاں تک اس کی پہنچ ہے, وہاں رات تک ان تک وہ پہنچیں گے جن کی پہنچ ہے, جو اس مقام کے ہیں. یہ اگر کسی چھوٹے جگہ کو پکڑ لے گا بظاہر چھوٹا, تو تار تو وہیں جا رہا ہے نا بھائی, یہ بلب جل رہا ہے, تو یہ تار جو ہے کہاں جا رہا ہے؟ پاور ہاؤس میں جا رہا ہے کہ جا رہا ہے؟ جا رہا وہیں پاور ہاؤس میں, پہنچے گا وہیں انشاءاللہ, لیکن اس کا تار صحیح جڑا ہونا چاہیے. ایک ہے پورے شہر کا جو ہے وہ پاور ہاؤس, اور ایک ہے جس کو گریڈ اسٹیشن کہتے ہیں, اور پھر ایک درجہ بدرجہ علاقہ, دوسرا علاقہ, تیسرا علاقہ, اور پھر ہوتے ہوتے محلہ, اور محلے کے بعد پھر جو ہے جس کو پی ایم ٹی کہتے ہیں, پی ایم ٹی کے بعد پھر ہر گھر کا انفرادی پول, اور پھر وہاں سے اس کی ایک تار گھر میں آتی ہے. تو اگر یہ تار سارے یہاں سے وہاں تک صحیح جڑے ہوئے ہوں گے تو اس کو وہاں کا پی ایم ٹی کا کی روشنی مل جائے گی, اور اللہ نہ کرے تار بیچ میں ٹوٹ جائے کہیں سے بھی, تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں چلے گا, نہ فریج, نہ ڈیفریزر, نہ کچھ. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ تار جڑا ہوا ہے, کنیکشن ہے, تو پھر وہیں کا فیض مل جائے گا انشاءاللہ. تو حضرت شیخ نے بیان فرمایا اس کو کھول کر کے. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے سر پر کسی کو باقاعدہ بڑا بنائے. میں تو 6 بزرگوں کے جاتا ہوں, بہت مبارک ہے, آپ 10 کیا جائیں, لیکن رنگ کسی ایک کا تاریخ کرے اپنے اوپر. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے, 10 کا رنگ مت تاریخ کرو, اور نہ کر سکتے ہو تو کسی کا بھی رنگ نہیں آئے گا. ایک دو پٹے کو رنگ کرنا ہے, ڈال دیجئے اس پہ, پہلے ایک نیلا ڈالیے, پھر ایک ہرا ڈالیے, پھر ایک پیلا ڈالیے, تو کیا نکلے گا؟ خود سوچو کیا نکلے گا وہ. اس لیے ہمارے کابر کی تعلیم ہے, رنگ ایک کا چڑھاؤ, جو ایک در کا ہوگا اس کو سارے در کا فیض مل جائے گا. یک در گیر محکم گیر, یہ مقولہ ہے ہمارے بزرگوں کے, یک در گیر محکم گیر, ایک در پکڑو مضبوط پکڑو اور اس کے تابع ہو جاؤ، اس کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، اس سے کچھ چھپاؤ نہیں، اس سے پوچھو اپنے رضائل، اپنی برائیاں، اپنی یہ جو سارے بیان ابھی ہو رہے ہیں، جب تک یہ اس طرح نہیں کریں گے یہ نکلنے کا نہیں میرے دوستو، یہ نہیں نکلنے کا۔ ایسے ہم بزرگ ہو جائیں، ایسے ہم سب کچھ ہو جائے کہ ہم تو بھائی بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، اتنے عرصے سے جا رہے ہیں اور ہمارا بیت ہے، ہمارا تعلق ہے ان سے فلاں سے، لیکن خصوصی تعلق، خصوصی اصلاح، جب تک اس کے لیے کسی ایک استاد کو، ایک آدمی کو، ایک شخصیت کو نہیں پکڑیں گے اور اس کے سامنے اپنا کچا چٹھا نہیں کھولیں گے، اصلاح ممکن نہیں۔ نفس کے رگڑے میں یہ آئے گا، شیطان کے رگڑے میں آئے گا، یہ شیطان اس کو مارے گا، گرائے گا، اور نفس تو دے گا ہی پٹخنیاں اس کو، اور اپنے تو یہ اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو ہم سمجھیں، اگر اب تک نہیں سمجھیں تو اللہ مجھے سمجھا دے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں اس چیز کا کہ ہم کے اپنے اوپر کسی کو رکھیں اور ان سے پوچھ کے چلیں۔ حضرت امام راضی کا واقعہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، ان مذاکروں کی برکت یہی ہے کہ اس سے سبق تازہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کے پاس یہ گئے تھے نا کسی اللہ والے کے پاس بیعت ہونے کے لیے، تو وہاں گئے تو دل جمعی نہیں ہوئی، بیعت نہیں ہوئی، کہنے کہ میں آیا تو تھا، لیکن تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ آتے جاتے رہے، آپ سے ہمارا دوستی کا تعلق ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مجدد زمانہ، یہ بات شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ بعضوں کو بیعت فرمایا کرتے تھے اور بعضوں سے دوستی کیا کرتے تھے، فرماتے تھے آپ میرے دوست ہیں، دیکھتے تھے ان جن سے مناسبت نہیں ہے اور اس طرح کی چیز، کہتے نہیں آپ کا جب دل چاہے آپ آئیں، آپ کے لیے میرا در حاضر ہے، اور ان کے ساتھ پھر سلوک دوست والا کرتے تھے، ان کے لیے وہ ضوابط نہیں تھے جو ہر سالکین کے لیے، اصلاح جو جنہوں کا اصلاحی تعلق تھا ان کے لیے ہوتا تھا، ان سے دوستی کا تعلق تھا اور پیار محبت کا، کھلانے پلانے کا، گفت و شنید کا، یہ دو کیٹیگریز تھے حضرت کی، جس کی واضح مثال حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ، جنہیں علی میاں کے نام سے مشہور تھے، انتقال فرما گئے۔ ان کا واقعہ پڑھیے، کتابوں میں تفصیل مل جائے گی۔ تو فرمایا کہ آپ ہمارے آتے جاتے رہا کریں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن دیکھیے اس آتے جاتے رہنے کا کیا ان کو، یہ بھی ایک درجہ ہے، اصل درجہ تو وہ ہے لیکن یہ بھی ایک درجہ ہے۔ انتقال کے وقت شیطان آ گیا ان کے پاس اور کہاں جا رہے ہو، جہاں جا رہے ہو اس کی کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس، اللہ کیا لے کے جا رہے ہو، کہا توحید لے کے جا رہا ہوں، تمہارے توحید لے کے جا رہا ہوں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے توحید کی، 100 دلیلیں آتی ہیں حضرت، میرے کہا 100 دلیلیں، کہا بولو، بولا ایک، فرمایا، اس نے رد کر دیا۔ شیطان تو معلم الملکوت، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عابد، دوسرا رد کر دیا، تیسرا رد کیا، ہوتے ہوتے کہیں کہاں تک پہنچ گئے، 99 تک شاید، ایک رہ گیا، اب تو پریشان ہو گئے کہ یہ دوں گا اور یہ بھی اگر رد کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین صالحین کے پاس جانے کی بھی لاج رکھتے ہیں بھائی۔ تو وہاں سے انہیں کشف ہوا، فرمایا ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، بس انہوں نے یہی بات فرمائی، اللہ نے آواز پہنچائی، کانوں تک آواز پہنچ گئی اور اتنا کہتے ہی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ درجہ بھی کم نہیں ہے، اس پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ درجہ بھی کم نہیں ہے، لیکن اصل نفع وہ یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے نا، ہماری گندگیاں دور ہو جائیں، ہماری نالائقیاں دور ہو جائیں، ہمارے اندر وہ صفات آ جائیں، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں جس جو صفات دیکھنا چاہتے ہیں وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ تو یہ صفات جب آئیں گی تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے نفع ہوگا، بلکہ معاشرے کو ایسے لوگوں سے نفع ہوگا اور معاشرے کا بگاڑ دور ہوگا. اس لیے یہ صرف ایک انفرادی فعل نہیں ہے بلکہ ایک معاشرتی فعل ہے جس کی محنت اجتماعی طور پر ہونی چاہیے, جس کی آواز اجتماعی طور پر لگنی چاہیے. ایک نو مسلم جو اسلام لائے وہ مشرق وسطی میں آئے اور وہاں پر آ کے انہوں نے سیدھے سادھے مراکشی مسلمانوں کو دیکھا, سادہ سیدھے اپنے کام میں لگے ہوئے اور نمازوں میں, اور کام کے وقت میں کام, نماز کے وقت میں نماز, اور کوئی دنیا داری نہیں. واپس یورپ وہ جب گئے ٹرین پہ بیٹھے تو وہاں پر ان کے جو لوگ تھے وہ بزنس پہ بات کر رہے تھے, پیسہ بڑھانے کے اوپر ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ بزنس اور ایسے اور یہ اور وہ. بڑا حیران کہ میں نے وہاں جو دیکھا وہ کتنے سکون سے ہیں وہ لوگ, ان کے چہروں پہ کتنا سکون ہے, سادگی ہے, اور وہ کوئی ان کے اندر رسا کشی نہیں ہے. اور یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسے اپنے معاشرے سے نفرت ہوئی, اس کا احساس ہوا کہ یہ ایک بہت زیادہ مادیت میں ڈوبی ہوئی قوم ہے. پتہ نہیں کیا لیونڈس کچھ اس طرح نام تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, مسلمان ہوئے, محمد اسد نام رکھا گیا. اور بعد میں انہوں نے اپنی پوری داستان خود بیان کی. تو دیکھیے اس معاشرت کا اثر پڑا کہ نہیں پڑا غیر مسلم پہ. معاشرہ جب صحیح تھا تو اس کا اثر غیر مسلم پہ پڑ رہا ہے اور وہ اسلام لا رہا ہے. تو یہ صفات کہاں تک پہنچ رہی ہیں, غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں. اور یہی رسہ کشی اور ان صفات کی کمی سے صحیح رسہ کشی ہو رہی نا بھائی. زن در زمین پہ جو جھگڑا ہو رہا ہے, غیبتیں, چکلیاں, جھوٹان, دشمنیاں, مارا ماری, اسے کیا ہو رہا ہے کہ اپنا نقصان تو ہو ہی رہا ہے. وہ قوم جسے یہ چیز اس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ بھی اور دور ہو رہی ہے. ان کا داخلہ رک رہا ہے کہ نہیں رک رہا ہے؟ جیسے ایک نو مسلم نے کہا, جاپانی نے شاید, جاپانی تھے غالباً, وہ کہنے لگے کہ جو ہے وہ آپ لوگ مسلمان کو اللہ نے خزانہ دیا. خزانہ کیا چیز؟ اسلام ایک خزانہ. لیکن آپ اس خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہو. سنا نا بھائی, خزانے پہ سانپ ہوتا ہے بیٹھا ہو, تو کہا آپ اس خزانے پہ سانپ کی طرح بیٹھے ہو. یہ ہمارے یہاں نہیں کہا جاتا, وہاں بھی کہا جاتا ہے. جو نہ اس خزانے سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے. سانپ کیا فائدہ اٹھائے گا بھائی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ خود فائدہ اٹھا سکتا نہ کسی کو اٹھانے دیتا. تو وہی حال آپ کر رہے ہیں کہ اس دین سے, اسلام سے نہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نہ دیگر قومیں اس سے فائدہ اٹھا پا رہی ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کر کے. یہ اس نے آئینہ دکھایا ہم نے جی, ان کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ قرون اولا کا جو دور تھا وہ دور یہی تھا کہ وہ وہاں کے امن کو دیکھ کر, وہاں کی معاشرت کو دیکھ کر, وہاں کی اطمینان اور سکون کی زندگی کو دیکھ کر وہ کہتے تھے ہمیں آپ اپنے حکومت میں لے لیں, ہم جزیہ دیتے ہیں آپ کو, ہم آپ کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو ہم جزیہ دے دیں گے اور آپ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ہمارے لوگ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے. اور آج اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بعض لوگوں سے خود ہم نے یہ سنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یار اس سے اچھا تو انگریز تھا, ہندوستان پہ اس سے اچھا تو انگریز کا دور تھا. آپ نے بھی سنا ہوگا اس دور کی, یعنی اس نے اس وقت جو بھی کچھ کیا, خیر وہ بنیاد کو تو نہیں جانتے کہ اس نے کتنا خون بہایا, اس نے کتنا ہمارے علماء کو شہید کیا, وہ ساری چیزیں تو ان کی نظروں میں نہیں ہیں. لیکن جو سہولیات اس نے دے دی, ریل کی پٹریاں بچھا دی, ریل دے دیے, اور اس طرح کی دیگر تعمیراتی اور دیگر چیزیں, اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کر دیا انہیں مثلا, تو آج جو مسائل کا امبار, آج جو معاشرت میں بے چینی, بے اطمینانی, بے سکونی, اس کو دیکھ کے یہ کہہ جاتے ہیں لوگ, حالانکہ وہ اس کے حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. جی, اگر افریقہ کو جانے تو نہ کہیں یہ بات. تو بہرحال لیکن خلاصہ کلام وہی ہے کہ اصل وجہ وہی ہے کہ اس تزکیے کے محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. جی کتنی جماعتیں بن جائیں, کتنی ہی اس پہ جو ہے مخلصین اور محنت کرنے والے آ جائیں, یقیناً نفع ہے, نفع ہے, لیکن حقیقت اور جس کو کہتے ہیں روح وہ اس کے بغیر نہیں آئے گی. ان جماعتوں کے اندر توڑ ہو جائے گا, اس لیے کہ افراد تو وہی ہیں نا بھائی. جب تک انفرادی اصلاح نہیں ہوگی تو توڑ تو ہونا ہے. جوڑ کا جو طریقہ ہے, ہر چیز کے جوڑ کا الگ طریقہ ہے. بلاک کو بلاک کے ساتھ جوڑنا ہے تو کیا چیز ہے؟ سیمنٹ ہے. کاغذ کو کاغذ کے ساتھ جوڑنا ہے تو کیا چیز ہے؟ گوند ہے, گم ہے, ہے نا. اور دلوں کو دلوں کے ساتھ جوڑنا ہے تو کیا چیز ہے؟ ایثار. جی حق نہیں, حق ادا کرنا نہیں, وہ تو آخری درجہ ہے سمجھیے کہ حق ادا کر دیا, اس سے بڑھ کر ہے اور وہ ایثار. ایک بکری کی سری آتی ہے ایک صحابی کے پاس, انہیں ضرورت ہے, انہوں نے اپنے بھائی کیا بھیج دی, دوسرے کیا بھیج دی, بھائی سے مراد مسلمان بھائی کیا بھیج دی کہ اسے زیادہ ضرورت ہو. کیا چیز تھا یہ؟ ایثار. انہیں ضرورت تھی, یہ لے کھا سکتے تھے, پکا سکتے تھے, ایثار کی. دوسرے کے پاس گئی انہوں نے تیسرے کو کہ یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے, وہاں بھیج دیے. کیا ہے یہ؟ ایثار. وہاں سے چوتھے کو, وہاں سے پانچویں کو, وہاں سے چھٹے کو. ارے بھائی جتنا غور کرو اس واقعے پہ دماغ گھوم جائے گا اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم لوگ کیا ہو گئے اور صحابہ کرام کیا تھے, آزاد صاحب کی فیض صحبت سے وہ کیا بن گئے تھے. مسلمان در گور, مسلمانی در کتاب. مسلمان تو در گور قبروں میں چلے گئے اور مسلمانیت کہاں چلی گئی؟ کب کتابوں میں چلی گئی. سات گھر سے گھوم کر کے پہلے والے کیا آگے؟ کیا چیز تھی؟ حق کی ادائیگی تھی. آج ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا, وہ حق کی ادائیگی ہو جائے, حقوق حقوق, ہم جو حق دینے والے ہو جائیں, حق ہو جائے بس. یہ تو آخری درجہ ہے. جو جوڑ ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ تو ایثار سے ہوتی ہے کہ ضرورت مجھے بھی ہے, میں اس کو دے دی. تو یہ چیز چاہیے. اور ایثار کیا چیز ہے؟ یہ تزکیہ ہے. تزکیہ کے بغیر ایثار نہیں ہوگا. تزکیہ کے بغیر شاید حق بھی ادا نہیں ہوگا, لیکن کام تو بنے گا ایثار سے. فرمایا کہ صحابہ کے دور میں یا اولیاء تابعین کے دور میں ہسپتال نہیں تھے اور ہوٹل نہیں تھے. کوئی مسافر آتا تھا تو وہاں لوگ گھروں اپنے گھروں میں لے جاتے تھے, بھائی آپ ہمارے گھر تشریف لائیں, آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں, آگے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں ایک شب قیام کر لیں. کھلایا پلایا, اس کو زیادہ راہ دیا, آگے بھیج دیا, وہ اگلی منزل پہ پہنچا, وہاں لوگوں نے لیا, وہاں کھلایا پلایا, زیادہ راہ دے دیا. یہ کیا ہوٹل اور سرایا اور یہ چیزیں, یہ کب سے نکل آئیں؟ یہ جب سے نکل آئیں, جب سچی مسلمانیت میں کمی آئی. اسلام تو یہ تھا کہ مسلمان دوسری جگہ جائے اور وہ ہوٹل میں جائے, بھائی مہمانی جو ہے وہ اس کے برکت سے محرومی, میزبان جو ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم محروم رہ جائیں گے مہمان کے برکات سے. اور جو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ بیان فرمایا کھانا کھلانے پہ کتنی فضیلت بیان فرمائی. اور انبیاء کرام کی صفات میں سے ابراہیم خلیل اللہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. جی کیونکہ فضیلت ہے کہ جس دسترخوان میں مہمان ہوگا اس کا حساب نہیں ہے, جس دسترخوان میں بچہ کھائے اس کا حساب نہیں ہے. تو اس کے انتظار میں رہتے تھے. ایک دفعہ بہت دیر ہو گئی نہیں مل رہا کوئی, تو ایک جائے گئے دیکھ کر ایک بڑے میاں اس کو بلا کے لائے, وہ بیٹھا, انہوں نے کہا پڑھو بھائی بسم اللہ, بسم اللہ پڑھی خود, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, اس نے کہا نہیں میں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا, میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں, اٹھو ادھر سے, سر اٹھا دیا بھگا دیا. پیچھے وہی آئی کہ ابراہیم میں اس شخص کو 90 سال سے کھلا رہا ہوں, میرا نام نہیں لیتا ہے, 90 سال سے کھلا رہا ہوں اور تم ایک وقت میں گھبرا گئے, جاؤ اس کو بلاؤ. گئے پیچھے دوڑے ہوئے, میں نے سماجت کی, لے کر آئے اور سنایا یہ کہ دیکھو میرے اللہ میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, انہوں نے تنبیہ فرمائی ہے. کیا کہتا ہے, لائیے ہاتھ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, اسلام میں آ گیا. اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ صفات ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا معاشرہ کیا سے کیا ہو جائے, ہم سب اللہ کے پیارے ہو جائیں. ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ کیسے بنا جاتا ہے, اللہ ہمیں بنا دیں, ہم سب کہنے والے سننے والے. تو صرف عبادات پر ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھ کے نہ بیٹھیں, ان صفات کو لانے کی کوشش کریں. جو کوتاہی اب تک ہوئی اس سے معافی مانگے اللہ سے کہ یا اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا, آپ کی آیت پر ہم نے عمل نہیں کیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا جس نے اس کو چھوڑا, جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کب مل رہی ہے, تزکیے پہ کامیابی مل رہی ہے, تزکیے پہ. اللہ صرف نماز کو نہیں فرما رہے, صرف حج کو نہیں فرما رہے, صرف زکات کو نہیں فرما رہے, تزکیے کو فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا اپنا. اور یہ جب تک کوئی مزکہ نہ ہو اس کے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے. حضرت مجدد تھانوی جیسے فرما گئے کہ بھائی دیکھو یہ جب تک اپنے آپ کو حوالے نہیں کرو گے کسی کے, خود سے نہیں ہوگا, یہ پوچھنا پڑے گا, اس کے ساتھ تھوڑی رگڑائی منجھائی کروا لو اپنی, سمجھ گئے نا جی. یہی ہو جائے تو اچھا ہے, آگے ہونے سے بچت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.